حسین سرکار ہے زمانہ حسین سرکار ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اللہم صل علی فاطمۃ وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجا. سب سے پہلے میں اس سالانہ یوم حسین کانفرنس کے منعقد کرنے والے ان تمام دوستوں عزیزوں اور بیٹوں بیٹیوں کو اس عظیم محنت پر اور بابرکت کانفرنس کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد پیش کروں گا. دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کو دین کی روح کو سمجھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ مختلف تقسیم کر دیا گیا ہے. چاہے ہمارا پاکستانی معاشرہ ہو یا پاکستان سے باہر کا معاشرہ، کہیں پر مسلک کی دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں، کہیں پر قومیت کی دیواریں، کہیں پر لسانیت اور زبان کی دیواریں، کہیں پر کلچر اور تہذیب کے نام پر دیواریں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان تمام دیواروں کو ڈھانے کا جو ڈھانچہ اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے اس کا نام ہے اسلام. اسلام ان تمام دیواروں کو ڈھا کر پوری دنیا میں ایک ہی ملت اور ایک ہی قوم بنانا چاہتا ہے اور اس کو وہ امت کا نام دیتا ہے. کربلا اگر ہم امت کے تناظر میں دیکھیں تو اس کا مفہوم اور مطلب کچھ اور ہے، اگر ہم اس کو مسلکی تناظر میں دیکھیں تو پھر اس کا پیغام کچھ اور ہے. لہذا اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس عینک سے کربلا کو دیکھنا چاہتے ہیں. امام حسین کو اگر آپ خالصتاً فرقہ وارانہ تناظر میں دیکھیں تو آپ کا نقطہ نظر کچھ اور ہوگا، لیکن اگر آپ اس کو، اس قضیے کو، اس پورے واقعے کو اور اس کے اثرات کو اللہ کی نگاہ سے دیکھیں، رسول اللہ کی نگاہ سے دیکھیں، آسمانی جتنی بھی کتابیں بشریت کی ہدایت کے لیے اتری ہیں ان کے پس منظر میں دیکھیں اور عقل انسانی کے تناظر میں دیکھیں تو آپ کو کربلا کی کوئی اور تصویر نظر آئے گی جس کو عام طور پر انسانوں سے چھپایا جاتا ہے. اس لیے اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے مجھ پر اور آپ پر کہ ہم آیا ان دیواروں کو اسلام کی ان تعلیمات کی روشنی میں ڈھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا نہیں ہو پاتے. غور کی جگہ اس وقت بھی جب بات ہوتی ہے کربلا کی اور امام حسین کی تو ایک طبقہ کہتا ہے یہ شیعوں کا معاملہ ہے، ایک طبقہ کہتا ہے نہیں یہ اہل البیت میں سے ایک فرد کا معاملہ ہے، ایک طبقہ یہاں تک کہتا ہے کہ امام حسین اور امام حسن دونوں بھائی تھے، مزاجوں میں فرق تھا، ایک بڑے پرامن تھے اور دوسرے بڑے جنگجو تھے، تو جو پرامن تھے انہوں نے صلح کر لی اور جو جنگجو تھے انہوں نے جنگ کی. یہ ساری کی ساری چیزیں اور تعبیریں بڑی ہی سطحی اور اگر میں حسن ظن سے کام لوں تو سطحی، ورنہ منافقانہ. حقیقت آیا یہی ہے؟ ایک سمپل سا سوال ہے، نبی کریم کیوں تشریف لائے؟ جتنے انبیاء تھے وہ کیوں تشریف لائے؟ ان انبیاء کے ساتھ جو آسمانی کتابیں اتری ہیں وہ کتابیں کیوں اتری ہیں؟ اسی بشری معاشرے کی اصلاح کے لیے، اس میں موجود خرابیوں کو دور کرنے کے لیے، انسانوں کو اپنے رب کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، انسانوں کے اعمال کی اصلاح کے لیے، انسانوں کو توڑنے کی بجائے جوڑنے کے لیے، انسانوں کو سلاطین بادشاہوں انسانوں کی غلامی کی زنجیروں سے آزادی دلا کر اللہ کی ابدیت اور اللہ کی غلامی کے دائرے میں داخل کرنے کے لیے، جتنے بھی انبیاء آئے ان کا مقصد یہی تھا۔ اس لیے آپ حضرت آدم سے لے کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کو دیکھتے ہیں ان کے مقابلے میں کون لوگ اٹھے؟ سلاطین۔ کون لوگ اٹھے؟ اپنے زمانے کے وہ لیڈرز جن کو یہ تعلیم یہ پیغام چیلنج کرتا تھا۔ کون لوگ اٹھے؟ فرعون، فرعون، نمرود، شداد، یزید، ابو جہل، ابو لہب، یعنی جتنے بھی لوگ اٹھے وہ ہیں جن کا اقتدار تھا اس زمین پر، اپنے علاقے پر، اپنے اس سرزمین پر، اور انبیاء کی تعلیمات ان کو چیلنج کرتی تھی کہ تم غلط ہو اور درست رستہ یہ ہے کہ انسانوں کو تمہاری غلامی سے آزادی ملنی چاہیے۔ یہ بنیادی طور پر تمام انبیاء کی تعلیمات کا نچوڑ ہے اور تمام آسمانی صحیفوں کا خلاصہ اور حاصل ہے۔ لہذا اس پس منظر میں جب آپ نبی کریم کی بعثت کو دیکھتے ہیں تو نبی کریم اب آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اس لیے نبی کریم جب واپس جا رہے ہیں تو دین کے طور پر کامل دین کی صورت میں اسلام کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن اسی اسلام کی حفاظت کے لیے دو بنیادی ستونوں کا تعارف کروا کے جا رہے ہیں، ایک قرآن اور دوسرا اہل البیت۔ یہ جو قرآن اور اہل البیت کو اللہ کے رسول نے اپنے بعد اسلام کے دو ستونوں کی صورت میں چھوڑ کر یہ فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ معترتی، تو یہ ظاہر ہے شیعی روایت تو نہیں آئے، یہ ایسا تو نہیں ہے کہ کسی خاص مسلک کا گڑا ہوا ہو، نہیں، تمام اہل سنت مفکرین علماء محدثین متفق ہیں کہ یہ حدیث نبی کریم کی اپنی حدیث ہے اور نبی کریم نے امت کو دو چیزیں دی ہیں۔ یہ دو چیزیں کیوں دی ہیں؟ سوال یہ ہے کیوں دی ہیں؟ کیا اس لیے کہ لوگ تعویذ بنا کر گلے میں ڈال لیں؟ کیا اس لیے کہ بیمار ہو جائے اور اس کو گھول کر پلا دیں؟ کیا اس لیے کہ جب تنہا ہو، مصیبت میں ہو، مشکل میں ہو تو ان سے اپنی روٹی پیاز اور دال روٹی مانگیں اور کہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں تاکہ ہماری دال روٹی کا مسئلہ حل ہوتا رہے؟ اس لیے اتنی کم قیمت نہیں، یہ نہیں ہے قیمت۔ اس لیے اللہ نے ان دو چیزوں کو ہمارے درمیان نہیں چھوڑا۔ دوسری بات، قرآن کے ساتھ اہل البیت کو چھوڑا اور یہ کہہ کر چھوڑا کہ انی تارکن، میں یہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، فیکم، تمہارے درمیان، الثقلین، دونوں بھاری ہیں، دونوں بہت بھاری ہیں، کتاب اللہ و عترتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری عترت، ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم مضبوطی کے ساتھ ان دو چیزوں کو پکڑے رکھو گے، لن تزلوا بعدی ابدا، میرے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، لم یفترقا یا لن یفترقا، یہ دونوں بھی ہمیشہ ساتھ ہیں، کبھی ان کے درمیان جدائی نہیں ہوگی، کبھی یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ جہاں قرآن ہوگا وہیں پر میری عترت ہوگی، جہاں میری عترت ہوگی وہیں پر قرآن ہوگا، لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں چیزیں مل کر جڑ کر ساتھ میں میرے پاس حوض کوثر میں آ جائیں۔ اب اس سے واضح حدیث اور چاہیے کہ ہماری نجات کی ضمانت کس چیز میں ہے؟ یا قرآن اور اس کے ساتھ اہل البیت، یا اہل البیت اور اس کے ساتھ قرآن، باقی تمام چیزیں انہی کے گرد گھومتی ہیں، تمام کی تمام چیزیں، معیار یہ دو چیزیں۔ اب ہم جب اس حدیث اور قرآن کی جتنی بھی آیات قرآن کریم میں نازل ہوئی ہیں اس پس منظر میں دیکھیں تو نبی کریم دین چھوڑ کر گئے، اب دین کو آفات نے گھیرنا ہے، دین کو مشکلات نے گھیرنا ہے، دین میں انحرافات نے جنم لینا ہے، دین میں ایسے لوگوں نے آنا ہے جو دین کا لباس پہن کر دین ہی کو ذبح کرنے لگے۔ کیوں؟ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم نے گزشتہ 123,999 انبیاء کی زندگی کے حوالے سے جو جو نمونے پیش کیے ہیں، ان تمام انبیاء کے دور میں یہ ہوا ہے، ان تمام انبیاء کے دور میں۔ اور اللہ نے اس لیے بار بار کہا ہے، موسیٰ کے دور میں یہ ہوا، ابراہیم کے دور میں یہ ہوا، نوح کے دور میں یہ ہوا، عیسیٰ کے دور میں یہ ہوا، سب نے کتابوں کو تبدیل کیا، سب نے دین کو تبدیل کیا، سب نے دین کے نام پر لوگوں کا استحصال کیا۔ تو یہی چیزیں تمہارے دور میں بھی ہوں گی۔ اس لیے یہ حدیث بھی شیعہ سنی دونوں میں متفقہ ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ گزشتہ انبیاء کی امتوں میں 72 فرقے ہوئے تھے، میرے میں 73 ہو جائیں گے۔ تو کیوں ہوں گے؟ ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ گزشتہ انبیاء کے دور میں جتنی بھی مصیبتیں ان امتوں پر پڑی اور وہ امتیں تقسیم ہوئیں، ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، انحرافات کا سامنا کرنا پڑا، وہ ساری کی ساری چیزیں میری امت میں بھی ہوں گی۔ قرآن نے بھی گواہی دی اور رسول اللہ نے بھی گواہی دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جانتا تھا اور رسول اللہ بھی یہ جانتے تھے کہ ان تمام مشکلات سے نکلنے کے دو دروازے ہیں اور دونوں ایک ہی گھر پر ختم ہوتے ہیں، اور ان دو دروازوں میں سے جس میں سے بھی داخل ہو دوسرا دروازہ اس کے ساتھ ہے، ایک کا نام قرآن ہے اور دوسرے کا نام اہل البیت ہے۔ لہذا ان دونوں کو کبھی بھی چھوڑنا نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کیا وجوہات تھی، وہ کیا واقعات تھے جس کی وجہ سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا بڑا قدم اٹھانا پڑا۔ امام حسین نے جو قدم اٹھایا وہ اپنی تاریخی اعتبار سے ایسا قدم ہے جو کوئی نہیں اٹھا سکا۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس قدم کے اٹھانے کی وجہ یہ ہے کہ یزید ابن معاویہ نے امام حسین سے بیعت طلب کی؟ اگر بیعت طلب نہ کرتا، جیسا کہ بعض انتہائی سطحی فکر کے حامل لوگوں کا خیال ہے، تو امام حسین خاموش بیٹھے رہتے اور مدینہ میں بیٹھے رہتے۔ کیا ایسا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر وہ حسین نہیں ہے، اگر ایسا ہے تو پھر وہ حسین نہیں ہے۔ حسین کو ہم اس لیے حسین کہتے ہیں کہ اس زمین پر اللہ کے دین کی حفاظت کا ذمہ دار حسین ابن علی ہے۔ وہ کیسا ذمہ دار ہوا جس کی آنکھوں کے سامنے اپنے نانا کی ساری وراثت کو ڈاکو لوٹ لے، تباہ کر دے، امت کا جنازہ نکال لے، اور وہ وارث خاموش تماشائی بنے، جب تک مجھے چیلنج نہ کیا جائے میں آرام سے بیٹھا ہوا ہوں۔ نہیں، حسین کا یہ تصور جو ہے یہ ان آرام طلب لوگوں کا تصور ہے جن کو دین سے صرف کھانا چاہیے پیٹ بھر کر، اور شہرت چاہیے اور مال چاہیے۔ جن کو دین کی حقیقت چاہیے وہ دین پر ان تمام چیزوں کو نچھاور کرتا ہے، دین سے کماتا نہیں آئے۔ انبیاء جتنے بھی آئے انہوں نے دین کو دیا ہے، دین سے لیا نہیں آئے۔ اس لیے اہل البیت کی زندگی میں بھی آپ کو یہی چیز نظر آتی ہے۔ اب دیکھیں اہل البیت میں وہ لوگ جن کو ہم اصحاب قصہ کہتے ہیں، وہ لوگ جن کو ہم اصحاب مباہلہ کہتے ہیں، وہ لوگ جن کو ہم اصحاب تطہیر کہتے ہیں، یہ ساری کی ساری قرآنی آیات ہیں نا۔ اور قرآن کی ان آیات کی روشنی میں جن شخصیات کو اللہ تبارک و تعالی نے کبھی چادر میں، کبھی نبی کریم کے ساتھ میدان مباہلہ میں بھیج کر، اور کبھی ان کی مختلف حوالوں سے گواہیاں دے کر ان کو معین کیا نبی کے دور میں، وہ کون ہے؟ وہ وہی ہے جن کو ہم اہل البیت کہتے ہیں، جن کے نام تاریخ کو معلوم ہے، جن کا نام ہر مسلمان جانتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو دین کے وارث بھی ہیں اور محافظ بھی۔ اب سوال یہ ہے کہ یزید ابن معاویہ سے پہلے اور یزید ابن معاویہ کے دور میں وہ کون سا فرق تھا جس کی وجہ سے اس سے پہلے ایسا قدم نہیں اٹھا جیسا یزید کے دور میں اٹھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے اس طرح سے کھل کر اسلام کو ذبح نہیں کیا گیا۔ خفیہ طور پر سب کچھ ہوا، خفیہ طور پر بہت سارے ایسے واقعات ہوئے جو اسلام کی روح کو مزمحل کرنے، لیکن امام حسین کے دور میں جو ہوا وہ ایسا ہے جس کی کوئی نظیر پوری تاریخ میں نہیں ملتی. اب جو کچھ ہو رہا تھا وہ امت کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا، اور امت دیکھ رہی تھی کہ ایک ایسا شخص تخت پر بیٹھا ہے، اور وہ تخت بھی نبی کریم کی خلافت کی مسند ہے، لیکن وہ اب موروثی ہو چکی ہے، باپ کے بعد بیٹا بادشاہ بن گیا ہے. اب وہ جو بادشاہ بن گیا ہے بیٹا، وہ بیٹا اب جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنے باپ کی وراثت کے طور پر نہیں کر رہا، اسلام کے خلیفہ کے طور پر کر رہا ہے. یہ سب سے بڑا اور اہم چیلنج ہے. اگر کوئی شخص انفرادی طور پر کچھ کرے تو وہ اس کا انفرادی فعل ہے، وہاں پر احکام اور ہیں. لیکن جب کوئی شخص رسول کی مسند پر بیٹھ کر رسول کے خلیفہ اور جانشین کے طور پر وہی کام کرے تو وہ کام پھر اسلام کہلاتا ہے، اس کا فردی عمل نہیں کہلاتا. امام حسین کو جو چیلنج درپیش ہے وہ یہ ہے کہ اب اگر خاموش رہا جائے تو پھر یزید جو بھی بدکاریاں کرتا ہے اسلام کے کھاتے میں پڑے گا، جو بھی شراب خوری کرتا ہے اسلام کے کھاتے میں پڑے گا، جو بھی محارم کے ساتھ بد عملی کرتا ہے اسلام کے کھاتے میں پڑے گا، جو بھی وہ بد کرداری کا مظاہرہ کرتا ہے عملی زندگی میں اور خلیفت المسلمین کی حیثیت سے آنے والے وقت میں یہ سارے اعمال اسلام کا حصہ کہلائیں گے. جس طرح سے اس وقت مسیحیت میں تمام چیزیں جائز ہیں، باقی ادیان میں تمام چیزیں جائز ہیں. اس لیے حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو چیلنج درپیش تھا وہ چیلنج کسی اور کے زمانے میں درپیش نہیں تھا. اب حسین ابن علی کی جگہ فرض کریں نبی کریم ہوتے کیا کرتے؟ وہی کرتے جو حسین ابن علی نے کیا ہے. اس لیے کہ نبی کریم کا مقصد بھی یہی ہے کہ کائنات سے ظلم کو، فساد کو، بد کرداری کو، بے عملی کو ختم کیا جائے اور لوگوں کو اللہ سے جوڑا جائے. رسول اللہ کے بعد اگر ہم ائمہ اطہار اور اہل البیت کے کردار کو دیکھیں تو وہاں پر آپ کو یہ چیز بڑی واضح طور پر نظر آتی ہے کہ اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ کی اس وراثت کی حفاظت اپنے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق اس طرح سے کی جس سے نقصان کم اور فائدہ زیادہ ہو. امام حسین کا دور آیا، امام حسین علیہ السلام نے جو کام کیا ہے وہ ضمیر انسانی کی آواز ہے. میں کوشش کروں گا مختصر گفتگو کی، لیکن آپ کی توجہ چاہیے، آپ کی توجہ چاہیے. اگر توجہ نہ ہو تو پھر گفتگو کا وہ مزہ نہیں ہے. غور کیجئے گا، امام حسین علیہ السلام نے جو کچھ کیا ہے وہ ضمیر انسانی کی آواز ہے. امام حسین کسی فرقے کے نمائندے نہیں ہیں، امام حسین کسی مسلک کے امام نہیں ہے. امام حسین ہر اس شخص کے امام ہے جو اللہ کی عبودیت کا قائل ہے، جو اللہ کی وحدہ لا شریک ہونے پر ایمان رکھتا ہے، جو رسول کی رسالت پر ایمان رکھتا ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کو اپنا ہیرو ماننے پر مجبور ہے. اس لیے کہ امام حسین کا کام کسی خاندان کے لیے نہیں تھا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہے. یہ جو امام حسین کا کام ہے، اس کام کو اگر آپ اللہ کی مشیت کے اعتبار سے دیکھیں تو ایسا نہیں ہے کہ اچانک کوئی واقعہ رونما ہوا ہو. یہ اللہ کے اس کلی حکمت اور مشیت کا حصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ڈیزائن ہی ایسے کیا اس عالم کے نظام اور دین کے نظام کو کہ ایک حسین آئے، قربانی دے، اور ان کی اس قربانی کے نتیجے میں تا قیام قیامت کسی اور یزید کو سر اٹھانے کی جرات نہ ہو. یہ اللہ کا ڈیزائن ہے. اللہ کے اس ڈیزائن کو اگر آپ قرآنی آیات کی روشنی میں دیکھیں تو قرآن کہتا ہے کہ امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، اس لیے کہ تمہاری عظمت، تمہاری بلندی، تمہاری اہمیت، تمہاری قدر و قیمت اس لیے ہے کہ تم یہ فریضہ انجام دو. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت اس لیے ہو کہ تم امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو.
اور حسین ابن علی کا کام یہی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، برائیوں سے روکنا اور اچھائیوں کا حکم دینا. اس لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے کلام میں یہ فرمایا، الا ترون، کیا تم نہیں دیکھ رہے، ان الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه، کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے اجتناب نہیں کیا جا رہا. فليرغب المؤمن في لقاء الله محقا، ایسے میں ایک مؤمن کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ موت کو تو گلے لگائے لیکن حق کو پامال ہوتا ہوا نہ دیکھے اور ظلم کو پروان چڑھتا ہوا نہ دیکھے. یہ وہی قرآن کریم کی اس آیت کی عملی تفسیر ہے. ساری امت ایک طرف ہو جائے کہے کہ ہم نے امر بالمعروف نہیں کرنا، نہیں عن المنکر نہیں کرنا، لیکن جو اللہ کے دین کا وارث ہوگا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اکیلا بھی رہ جائے تو قرآن کی آیات کی عملی تفسیر بن کر میدان میں کھڑا ہو. اور یہی کام حسین ابن علی نے کیا ہے، یہی کام. چونکہ مجھے ٹائم بتایا گیا 15 منٹ، تو اس لیے میں کوشش کروں گا آپ اپنے ایک گھنٹے کی تقریر کو 15 منٹ میں سمیٹوں. عزیزان بہن، بہت شور اٹھتا ہے کہ امام حسین 61 ہجری کا واقعہ ہے، کربلا 61 ہجری کا واقعہ ہے. آج کربلا کا غم منا لو، یہ شیعوں کی طرف سے اٹھتا ہے. اور بعض اوقات بعض لوگ کہتے ہیں وہ ایک حادثہ تھا، حادثہ ہو گیا، ختم ہو گیا، اب ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، زکات بھی دے رہے ہیں، باقی نیکیاں بھی انجام دے رہے ہیں، مسجدیں بھی کھلی ہوئی ہیں اور جماعتیں بھری پڑی ہیں، تو اس لیے اب تو وہ زمانہ نہیں ہے. دونوں طرف سے کہیں افراد کہیں تفرید. ذرا مجھے یہ بتائیے گا کہ یزید کے دور میں معذرت کے ساتھ کسی مسجد کا دروازہ بند ہو گیا تھا؟ کیا یزید کے دور میں زکات پر پابندی لگی تھی؟ کیا یزید کے دور میں حج پر پابندی لگی تھی؟ کیا یزید کے دور میں لوگوں کی نمازوں پر، روزوں پر، مسجدوں میں جمع ہونے پر، اعتکاف پر اور جمعے کی نماز پر کسی طرح کی کوئی پابندی تھی؟ وہ نماز جو یزید کی حاکمیت کو قبول کرے وہ اللہ کی نماز نہیں ہے، وہ یزید کی نماز ہے. وہ حج جس میں آپ پتھر کے بنے ہوئے شیطان کو تو پتھر مارے لیکن اپنے زمانے کے ابلیسی طاقت کے علمبردار چہرے کو بھول جائے، وہ حج شیطانی حج ہے، الہی حج نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ امام حسین اس حج سے پلٹتے ہیں 8 ذی الحج کو، جب سب کا رخ منا کی طرف ہوتا ہے، مزدلفہ کی طرف ہوتا ہے، مشرق کی طرف ہوتا ہے، وہ پلٹتے ہیں عراق کی طرف نہیں. وہ حج جس میں جس کا امیر یزید جیسا شخص ہو، جس کی امانت ایک ایسے فاسق و فاجر اور ظالم اور قاتل حکمران کے ہاتھ میں ہو، ایسا حج اللہ کا حج نہیں ہے، اس کی حکومت کی تائید ہے، لہذا یہ حج قابل قبول نہیں ہے. اس لیے یہ معیار نہیں ہے کہ نماز آزاد ہے یا نہیں. جب عثمانی سلطنت کا خاتمہ ہوا تو انگریز داخل ہوئے استنبول میں، ان کے جرنیل نے اپنی فوجیوں کے ساتھ استنبول کی سڑکوں سے گزرتے ہوئے ظہر کے نماز کی اذان سنی. پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ اذان ہے. کہا کہ کیا اس اذان سے ہمیں کوئی نقصان ہے؟ کہا نہیں. کہا کیا مطلب؟ کہا کہ اس اذان کے نتیجے میں لوگ آئیں گے مسجد میں، نمازیں پڑھیں گے، چلے جائیں گے، آپ اور آپ کے احساب کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہے. جواب میں کہا پھر ان کو جتنی یہ نمازیں پڑھتے ہیں پڑھنے دو، اس نماز سے ہمیں چونکہ نقصان نہیں ہے. عزیزان گرامی، وہ دین جو طاغوت شکن ہو دین خدا ہے، وہ دین جو طاغوت پرور ہو وہ شیطانی دین ہے، اللہ کا دین نہیں ہے. وہ رستہ جس سے شیطان کو نقصان پہنچے، ابلیس کو نقصان پہنچے، مظلوم کی آہیں جس میں قابل توجہ نہ ہو اور مظلوم کی حمایت نہ ہو، وہ دین اللہ کا دین نہیں ہے. یہی وجہ ہے. یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی اس تحریک کو 61 ہجری کے ایک واقعے میں محدود نہیں کیا جا سکتا. یہ محدود نہیں ہے، یہ تا قیام قیامت ہے. ضمیر انسانی کی آواز ہے اور اسی ضمیر انسانی کی آواز ہونے کی وجہ سے اس تحریک میں جو لوگ عقلی طور پر، شعوری طور پر شریک ہوتے ہیں، مسلکوں کے اختلاف کو چھوڑ کر وہ حسینی بن جاتے ہیں۔ امام حسین ایک نظریہ ہے، نظریہ بھی وہ جو دین کا ہے۔ دین نے ہمیں سکھایا ہے مظلوم کا ساتھ دینے اور ظالم کی مخالفت کرنے کا فریضہ۔ دین نے ہمیں بتایا ہے کہ ظالم تمہارا بھائی بھی ہو اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، مظلوم تمہارا دشمن بھی ہو اس کی حمایت میں کھڑے ہو جاؤ۔ یہ دین نے ہمیں سکھایا ہے۔ یہ مولا علی نے ہمیں سکھایا ہے کہ اگر شام میں ایک خاتون، مسیحی خاتون، شہر سے نکلی، کچھ اوباش عموی اوباشوں نے اس کا رستہ روکا، اس کے پاؤں کے بازے اتار لیے، امیر المومنین کو کوفہ میں خبر ملی، مسجد میں تشریف لے آئے، لوگوں کو جمع کیا، اعلان کیا سب آ جائیں، مسجد بھر گئی، مسجد کوفہ بھر گئی۔ جب بھر گئی تو فرمایا آج میں نے سنا ہے کہ شام میں ایک عیسائی خاتون کے پاؤں سے پازیب اتار لیے ہیں اموی بدماشوں نے۔ اگر یہ ظلم ایک اسلامی مملکت میں ہوتا ہے اور ایک مسلمان اس ظلم کو سن کر ہارٹ اٹیک سے، دل کی حرکت بند ہو جانے سے مر جاتا ہے، تو اس کو مرنے کا حق حاصل ہے، اس لیے کہ اسلامی ریاست میں ایسا ظلم قابل قبول نہیں ہے۔ یہ علی کی روش ہے، وہ نبی کریم کی روش ہے۔ اگر آپ علی کو مانتے ہو، ابو بکر کو مانتے ہو، فرق نہیں پڑتا، آپ عمر کو مانتے ہو، حسن کو مانتے ہو، فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ ذرا پیچھے جا کر دیکھیں تو جو حالات یزید ابن معاویہ کے دور میں پیش آئے تھے، اگر اس میں ابو بکر اور عمر ہوتے تو خاموش رہتے؟ آپ فوراً کہیں گے نہیں، ان کو خاموش تو نہیں رہنا چاہیے تھا، لیکن ان کے اپنے دور کے، یعنی یزید کے دور کے بہت سارے لوگ جو مسلمانی کا دم بھرتے تھے خاموش رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے دین سے دور ہو گئے۔ جب جب اور جتنا جتنا آپ نبی کے دین سے، اس کی روح سے دور ہوتے چلے جائیں گے، چھلکے سے چمٹتے چلے جائیں گے اور روح سے محروم ہوتے چلے جائیں گے۔ آج بھی ایسا ہی ہے، آج آپ دیکھتے ہیں لوگ ایسی ایسی چیزوں میں مبتلا ہیں، مثلا ابھی جیسے غزہ کا مسئلہ چل رہا ہے، کیا اس سے بڑھ کر ظلم اور بربریت کی کوئی مثال آپ کو ملتی ہے جو کہ گزشتہ 10 مہینوں سے غزہ میں جاری ہے؟ نہیں۔ پھر امت کہاں ہے؟ وہی جہاں پر 61 ہجری میں کھڑی تھی۔ 61 ہجری میں کہاں تھی امت؟ وہی جہاں پر آج ہے۔ آج کربلا کا جواب دینا بڑا آسان ہے، آج کیوں؟ اسی کی لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ ایک کربلا، آج کی کربلا برپا ہے غزہ کے اندر، اور اس کربلا کو سارے مسلمان حکمران دیکھ رہے ہیں، سارے مولوی دیکھ رہے ہیں، سارے مفتی دیکھ رہے ہیں۔ وہ سارے مفتی جن کو کسی عیسائی بچے کی طرف سے کوئی چھوٹی سی حرکت، چاہے وہ حرکت کوئی بھی ہو، اسلام، قرآن، اللہ اور دین کی توہین نظر آتی ہے اور ساری عیسائی آبادی وہ جلا دیتے ہیں، وہ مسلمان مفتی اب بھی موجود ہیں، ان کی نگاہوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، بمباری ہو رہی ہے، مسجدیں شہید ہو رہی ہیں، معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں، جو بچ رہے ہیں وہ زندہ لاش کی صورت اختیار کر رہے ہیں، حتیٰ خواتین کی عصمت دری یہودیوں کے ہاتھوں ہو رہی ہے، حتیٰ فلسطین کے اندر تمام وہ مظالم جن کا اس سے پہلے کوئی ریکارڈ نہیں ملتا، برپا کیا جا رہا ہے، وہ ظلم نظر آ رہا ہے۔ کہاں ہے امت؟ کہاں ہے مسلمان حکمران؟ کہاں ہے مفتیان اعظم؟ کہاں ہے دین کے ٹھیکیدار؟ کوئی ایک فتویٰ اب تک آیا ہے کہ نکلو فلسطین کی حمایت میں، غزہ کی حمایت میں جہاد واجب ہے؟ کوئی ایک اس طرح کا فتویٰ آیا؟ کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ ہر ایک کو جان، مال، گھر، شہرت اور اپنا دنیاوی، اپنی حیات عزیز ہے۔ اس طرح کے معرکے میں نکلنے کے لیے جان بر کف ہونا چاہیے، ہتھیلی پر جان لے کر نکلنے کی ہمت ہونی چاہیے، اور یہ ہمت اسی میں ہوتی ہے جس کو اپنے رب پر یقین ہو، جس کو قرآن پر یقین ہو، جس کو قرآن پر جس کا ایمان ہو۔ جب تک نماز، روزے صرف، جنت بٹورنے کا رستہ نظر آئے, چاہے میں اپنی عملی زندگی میں جو بھی کروں, نماز پڑھ لوں, روزہ رکھ لوں اور اس کے بعد میرا سیدھا ٹکٹ کٹ جائے جنت کا, تو اس تصور کے ساتھ نہ کوئی ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے اور نہ مظلوم کی حمایت میں کمر بستہ ہو کر میدان میں اتر سکتا ہے. لہذا امام حسین کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حسینیت کس چیز کا نام ہے. آج آپ جانتے ہیں کہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے, فلسطین میں شیعہ کوئی نہیں ہے, آپ کی اطلاع کے لیے, آپ جانتے بھی ہیں کوئی شیعہ نہیں ہے فلسطین میں, حتیٰ زیادہ تر اہل حدیث ہیں, زیادہ تر اہل حدیث جن کو ہمارے ہاں وہابی کہا جاتا ہے زیادہ تر وہ ہیں. لیکن آپ ان کی عملی زندگی دیکھیں, بعض لوگ ان پر الزام لگاتے ہیں یہ ناصبی ہے, قطعاً یہ غلط ہے, ناصبی نہیں ہے. ان کے ہاں اہل البیت کی محبت ہے, ان کے ہاں کربلا والوں کی محبت ہے, ہاں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, پڑھ لیں, قرآن پر ان کا ایمان ہے اور وہ گزشتہ 70 سالوں سے ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہیں اور ایک ایک گھر سے 70-70, 80-80 اور بقول شہید اسماعیل ہنیہ کے بعض گھروں سے 120 لاشیں نکلی ہیں, ایک ہی فیملی 120 لاشیں, لیکن اس کے باوجود ایک لمحے کے لیے ان کے قدم ڈگمگائے نہیں بلکہ وہ میدان میں کھڑے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی اللہ پر ایمان کہ جب کسی شہید کی لاش آئے تو اس کو اس شہید کی ماں, اس کی بیٹی, اس کی بہن, اس کی بیوی یہ کہے کہ ہنی ان لکل جنت, تمہیں جنت مبارک ہو اور جنت میں انشاءاللہ تم سے ملاقات ہوگی. یہ وہی ایمان ہے, وہ ایمان جس کی خاطر انسان گھر دیتا ہے, شہر دیتا ہے, مال دیتا ہے, جان دیتا ہے, بچے دیتا ہے, خاندان دیتا ہے, لیکن اس ایمان کے رستے سے ایک لمحے کے لیے پیچھے نہیں ہٹتا. اور اس کے مقابلے میں وہ اسلامی ہیروز ہیں جن کی اس وقت بھی 18-20 ارب ڈالر کی ان کا ایگریمنٹ ہے اسرائیل کے ساتھ, اور اس وقت بھی ابھی اسرائیل کو تیل کا رستہ حوثیوں نے بند کیا تو ہمارے ان ہیروز نے اپنی زمینیں دے دی کہ جاؤ بھائی ہماری زمینوں سے گزار لو اور لے جا کے تیل ان تک پہنچاؤ, اجناس ان تک پہنچاؤ. کون سے ممالک ہیں؟ وہی جن کو ہم اپنے سوشل میڈیا کے ان ہیروز اور ایکٹیوسٹ کی زبانی اسلام کے آج کے ہیروز مانتے ہیں. ذرا جا کے غور کر لیں, دیکھ لیں, پڑھ لیں, جب ان سے یہ کہا جائے تو ان کو سمجھ نہیں آتی. بھئی آپ آج کے دور میں دیکھ لیں کہ میدان کربلا کہاں برپا ہے اور اس میدان کربلا میں کون کس کے ساتھ ہے. مسلکی دیواروں کو ڈھانے کا وقت یہی ہے, مسلکی دیواروں کو ڈھا کر حقیقت تک پہنچنے کا وقت یہی ہے. یہ وہ وقت ہے جس میں انسان شعور کے ساتھ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ حق کی روشنی کہاں پر ہے اور باطل کا اندھیرا کہاں پر. یہی وہ وقت ہے جس میں انسان بہتر طور پر حق کے راہیوں کو اور باطل کے راہ نوردوں کو پہچان سکتا ہے. ابھی آپ نے یحییٰ سنوار کی شاید تقریر سنی ہو, اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد ان کی ایک تقریر بھی آئی, ابھی ان کا چونکہ انتخاب ہوا ہے تو ان کی گفتگو اگر آپ سنیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ تمام عرب دنیا سے بھی اور تمام اسلامی دنیا سے بھی شکوہ گناہ ہے کہ بھئی آپ لوگ کہاں مرے ہوئے ہیں, کیوں آپ ہماری مدد نہیں کرتے. تو پھر وہ خود کہتے ہیں, جب ہم اسے یہ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ امریکیوں سے اجازت لے لیں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں, امریکی اجازت دیں گے تو تب ہم آپ کی مدد کریں گے. اور امریکی کس کو اجازت دیتے ہیں کس کو نہیں دیتے آپ کے سامنے ہیں. امریکی خود جب ان مظلوم فلسطینیوں کے قتل عام میں اسرائیلیوں کے برابر شریک ہے تو ہمارے عرب اور غیر عرب مسلمان بھائی ان سے کہتے ہیں آپ جا کے ان سے اجازت لے لیں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں. اور آپ کو بھی معلوم ہے, باقی دنیا کو بھی معلوم ہے کہ اس وقت مستقی دیواریں ہٹ چکی ہیں, اس لیے شیعہ سنی کٹھے ہو کر آج کی کربلا میں آج کے طاغوت اور ظلم کے مقابلے میں متحد ہو کر کھڑے ہیں. اور اس اتحاد نے شیعہ اور سنی کی تفریق کو ختم کر کے سب کو ایک سانچے میں ڈھال لیا ہے اور اس سانچے کا نام ہے کربلا, اس سانچے کا نام ہے حسینیت, اس سانچے کا نام ہے حق پرستی، اس سانچے کا نام ہے حسین شناسی۔ بہت سارے ایسے شیعہ ہیں جو لباس شاید شیعوں کا پہنتے ہو لیکن اندر سے یزیدی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حسین کو پہچانا ہی نہیں، اس لیے یزید کو حمایت تو کر نہیں سکتے لیکن حسین کی راہ کی آج کی دنیا میں نفی کر کے اپنا نام یزیدی فوج میں لکھوا دیتے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے سنی ہیں جو آج بھی یزیدیت کی نفی کر کے اپنے نام کے سنی ٹائٹل کے ساتھ حسین کے لشکر میں شامل ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، ہم کربلائی ہیں۔ یہ جو آج کی دنیا ہے، یہ آج کی دنیا وہ حد فاصل ہے جو بتا رہی ہے کہ نبی کی امت کے حقیقی سپاہی کس طرف ہے اور اہل نفاق، اہل کفر اور منافق کس طرف ہے۔ یہ آج کی وہ حد فاصل اور ریڈ لائن ہے، اور اس ریڈ لائن کا نام غزہ ہے۔ غزہ نے بتا دیا ہے، پوری دنیا کو بتا دیا ہے۔ آج آپ کی ایک کاوش بھی اسی ریڈ لائن کو واضح کرنے کی ایک کاوش اور ایک کوشش ہے۔ اللہ سے میں دعا کروں گا کہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم شعور کے ساتھ دین کو سمجھ سکیں، شعور کے ساتھ قرآن کو سمجھ سکیں، شعور کے ساتھ نبی کریم کی تعلیمات کو سمجھ سکیں، تاکہ حقیقی دین پر عمل پیرا ہو کر ہم اللہ اور رسول کی خوشنودی حاصل کر سکیں اور قرآن کے سانچے میں ڈھل کر اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔